السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Everybody please come closer. Come closer to the front. Please come closer, brothers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهور أقدس وجود أنور درود تم پر سلام تم پر ظهور اقدس وجود انور درود تم پر سلام تم پر تمہیں سے ہے تابشوں کا حالا عرب میں تم سے ہوا اجالا عجم کو ظلمت سے ہے نکالا سفینہ انسان کا سنبھالا تمہیں سے ہستی ہوئی منور درود تم پر سلام تم پر ظہور اقدس وجود انور درود تم پر سلام تم پر. تمہیں خدا نے بہت ہے چاہا, تمہارے اخلاق کو سراہا. تم ہی ہو یاسین, تم ہی ہو طہٰ, ہمارے شافعی تم ہی ہو شاہ. تم ہی مسیحا, تم ہی مسیحا, تم ہی وہ دلبر. درود تم پر سلام تم پر, ظہور اقدس وجود انور. درود تم پر سلام تم پر, تمہی سے شرح کتاب بھی ہے, وفا کا درس و نصاب بھی ہے. تمہی سے قائم ثواب بھی ہے, تمہی سے دوری عذاب بھی ہے. تمہی ہو انسانیت کے رہبر, درود تم پر سلام تم پر, ظہور اقدس وجود انور. درود تم پر سلام تم پر, ہے بندگی کا شعور تم سے, دلوں کی دنیا میں نور تم سے. ہے محفلوں کا سرور تم سے, ملی شراب طہور تم سے. سخن بھی تم سے ہوا معطر, درود تم پر سلام تم پر, ظہور اقدس وجود انور. درود تم پر سلام تم پر, ظہور اقدس وجود انور. درود تم پر سلام تم پر. جزاکم اللہ خیر.
انشاء اللہ تعالی انگلش بیان آفٹر دس بیان ول بی آفٹر 15 اور 20 منٹس انشاء اللہ تعالی ول بی ٹیکس سم نوٹس فار اردو بیان. مفتی حامد صاحب کا بیان مقرر تھا, طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ 10-15 منٹ کے لیے گزارش کر لوں گا میں.
بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, ما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس له منه فهو رد. بل اقول اولا, قال الله تبارك وتعالى, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, صدق الله العظيم. قرآن مجید میں حق تعالی شانہ نے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو کامل کر دیا ہے, تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے نعمت کا اتمام کر دیا ہے, نعمت پوری کر دی ہے تمہارے اوپر. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام کو تمہارے لیے دین منتخب کر کے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. محترم بزرگوں, ہر زمانے میں کتاب و سنت سے دوری یا جہالت کی وجہ سے, نفس پرستی کی وجہ سے, خواہشات کی وجہ سے, پیٹ پرستی کی وجہ سے لوگ دین کے اندر کچھ باتوں کو اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے ہیں, اضافہ کر لیتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں اس میں. آج کی اس مجلس کا مختصر موضوع اگر کہا جائے تو سنت اور بدعت ہے. سنت اور بدعت کے حوالے سے آپ حضرات کو کچھ انشاءاللہ عزیز سنایا جائے گا. بدعت کے بارے میں عام ضابطہ تو یہی ہے کہ بدعت کے معنی کیا ہے. بدعت کہتے ہیں کہ بھائی نئی چیز, ایجاد کردہ نئی چیز. ہم بھی نئے ہیں, ہم سے پہلے والوں کے مقابلے میں ہم بھی نئے, ہمارا زمانہ بھی نیا, ہمارے بعد آئندہ جو آئیں گے وہ بھی نئے ہوں گے ہمارے مقابلے میں. تو ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے, ڈکشنری کے اعتبار سے. تو کسی چیز کا ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت ہونا الگ ہے, شریعت کے اعتبار سے بدعت ہونا الگ ہے. ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں اگر یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, تو پھر بریانی نہیں تھی, بریانی بھی بدعت ہے کیا؟ یہ فرنچائز نہیں تھی, وہ بدعت ہے کیا؟ وہ بھی بدعت ہے کیا؟ بدعت کب ہوتی ہے اور کون سی بدعت بدعت کہلاتی ہے اصطلاحی اعتبار سے؟ جو شریعت میں ممنوع ہے وہ کون سی بدعت ہے؟ تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ما لیس له منہ فہو رد من احدث فی امرنا ھذا, جو ہمارے اس دین اسلام کے اندر ایجاد کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے جوڑے آدمی, اور حالانکہ اس کا تعلق اسلام سے نہ ہو, ما لیس له منہ, اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے, دین سے اس کا تعلق نہیں ہے اور دین سے جوڑا جا رہا ہے, فہو ردن, تو وہ مردود ہے, وہ بدعت ہے, وہ چیز قبی ہے. تو بدعت وہ چیز کہلاتی ہے, علماء نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا قرآن پاک سے جس کا ثبوت نہ ہوتا ہو, احادیث شریفہ سے جس کا ثبوت نہ ہوتا ہو, صحابہ اکرام سے جس کا ثبوت نہ ہوتا ہو, خیر القرون سے جس کا ثبوت نہ ہوتا ہو, پھر اس کو جوڑ دیا جائے آدمی دین سے, اس چیز کو آدمی دین سے جوڑ دے, اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو اس کی اصل موجود ہونا چاہیے, لنک جڑنا چاہیے قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ اکرام کے اقوال سے یا ان کے فتاوی سے, ان کے اعمال سے, تب جا کر کے وہ چیز شریعت میں مشروع کہلاتی ہے, ثابت کہلاتی ہے, شریعت والا حصہ کہلاتی ہے, مسنون کہلاتی ہے. اگر کسی بھی طریقے سے تعلق نہیں جڑ رہا ہے, اس کو نئے طریقے سے دین میں داخل کر دیا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے بھائی اس موقع سے, یہ بھی کرنا ہے اس مہینے میں, یہ بھی کرنا ہے اس مہینے میں, تو مہینہ آپ بڑھا لیے, کام آپ بڑھا لیے, پھر اس کو دین کے ساتھ جوڑ لیے, پھر کرنے کو آپ مستحب بتا رہے ہیں, کرنے کو آپ اچھا بتا رہے ہیں, مستحسن بتا رہے ہیں, تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز بدعت کہلاتی ہے. جس چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے آپ اس کو دن بھی متعین کروا رہے ہیں, جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو آپ کرنے کو اچھا بتا رہے ہیں. ایک ہے چیز کا اچھا ہو جانا, ہماری خواہش, کسی آدمی کی خواہش اچھا ہونے کی الگ ہوتی ہے اور اسلام کا اس کو اچھا کہنا الگ ہوتا ہے. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ذہن میں میرے آ گیا, میرے مزاج میں آ گیا, میری مرضی میں آ گیا, میری خواہش میں آ گیا, بھائی ایسا کرنا چاہ رہا ہوں میں, ایسا کر دینا چاہ رہا ہوں میں. تو خواہش, شوق یقیناً ہر آدمی کو ہوتا ہے. آپ کا شوق شریعت سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, شریعت طے کرے گی, اور شریعت نے پہلے سے طے کر دیا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ تو ابھی کرسمس گئی, کرسمس کا مسئلہ کیا ہے؟ دو چیزیں اس کے اندر بنیادی ہے. ایک تو یہ کہ جو اس کا وجود ہوا, اس کی بحث الگ ہے کہ کینڈل بیچنے سے اس کا وجود شروع ہوا تھا, کینڈل بکنے ہی رہی تھی, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولادت سے اس کا تعلق جوڑ دیا گیا. دعا کے لیے, پریئر کے لیے ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں اس نے بلایا, اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ میں کسی بھی چیز کو آپ دین سے جوڑ دو, ریلیٹڈ کر دو, پھر اس کو دین کے نام پر بیچو تو خوب بکے گی. تو وہ پھر اس نے کہا کہ بھائی اگر اس کینڈل کا مسئلہ ایسا ہے, اس کو بیچنا ہے, تو تم ایک اجتماع منعقد کر دو, لہذا میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا. لمبا واقعہ ہے, مختصر عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ بھائی آج شام میں مغرب کے بعد اجتماع ہوگا, خوب اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ اہتمام سے دعا کی جائے گی. سب لوگ آئے, اس پریس نے خوب دعا کرائی, اندھیرا ہو گیا تو اس نے جو ہے قندیلیں جلا دی, وہ کینڈل جلا دی. دیکھو بھائی, اس موقع سے دعا کر کے کینڈل جلا دینا چاہیے. 25 دسمبر تھی وہ, اس نے کہا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے, لہذا ہم کو اس موقع سے ایک اچھی گھڑی ہے, اس گھڑی کے اندر اللہ سے خوب دعا کرو, تمہاری گریہ وزاری والی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور اس موقع سے جو ہے رات کا سما ہے تو کچھ جو ہے کینڈل وغیرہ بھی جلایا کرو, روشنی کا اہتمام کرو. تو وہاں سے روشنیاں بھی بڑھی اور اس سے دعا کا دن بھی بڑھا اور پھر آگے جا کر کے اور بھی تماشے ہوئے. تو اس طریقے سے کرسمس کی ابتدا بتائی جاتی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ابتدا میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا نام دیا گیا. وہ 25 دسمبر کو رومن امپائر میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی خاص طور پر, وہ ایک لمبا تاریخی واقعہ ہے وہ بھی. تو عیسائی بڑے بڑے علماء نے یہ سوچا کہ جتنے لوگ غیر عیسائی ہیں ان کو عیسائیت سے قریب کرنے کے لیے, اس سورج کی دیوتا اس کی پوجا سے بچانے کے لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کریں گے. چنانچہ 25 دسمبر اسی وجہ سے منتخب کیا گیا, حالانکہ 25 دسمبر عیسائیوں کے پاس بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے صحیح معنی میں. وہ لوگ خود اختلاف کرتے ہیں اس سے, 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے, لیکن آج اسی دن پیدا ہوئے ہیں چلا دی گئی بات. پھر اس کے اوپر یہ طے کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں گے. چنانچہ لوگ جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد میں روکھے سوکھے ایسے ہی بیانات چل رہے تھے بریانی کے بغیر تو لوگ کم آ رہے تھے, لوگ اٹریکٹ نہیں ہو رہے تھے, توجہ نہیں ہو رہی تھی, نوجوان احباب شامل نہیں ہو رہے تھے. علماء نے کہا کہ نغمے وغمے شامل کرو, نغمے شامل کیے گئے اس کے اندر, یوتھ تھوڑا سا قریب ہوئے لیکن اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نغموں کے اندر میوزک جب تک نہ ہو تو پھر مزہ کا ہے. تو ان نغمات کے اندر میوزک سیٹ کیا گیا, پھر میوزک آئی, اس کے بعد میں آگے جا کر کے پھر میوزک آنے کے بعد دماغ تو سٹیا جاتا ہے, دماغ سٹیا گیا. لوگوں نے کہا کہ سٹیا جانے کے بعد میں سٹیانے کا اور کام آگے بڑھانا چاہیے, لہذا شراب بھی شروع کی گئی. شراب شروع کرنے کے بعد میں جو خرافات بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, آج دیکھیے 25 دسمبر کس سے نسبت ہے اس کا, ایک نبی کی پیدائش سے اس کا تعلق ہے, جشن میلاد المسیح ہے یہ, جشن میلاد المسیح 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا جشن یہ کر رہے ہیں لوگ. اب اس میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, تھوڑی دیر کے لیے عیسائی گرجا گھروں کے اندر عبادت کرنے والے عبادت کر لیتے, وہ بھی عبادت ان کی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کے بجائے. آج حال تو یہ ہو گیا ہے کہ بجائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ کہنے کے خدا بنا دیا گیا. تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے متعلق دن کو متعین کیا گیا, پھر دنیا جانتی ہے, تاریخ دیکھ رہی ہے, سارے لوگ اس سے واقف ہیں, جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے اتنی پورے دن پورے سال کے اندر کسی دن اتنی نہیں پی جاتی, جتنا زناکاری اس دن ہوتی ہے ان دنوں میں ہوتی ہے اتنی پورے سال کے اندر پورے سال کے دنوں میں نہیں ہوتی, جتنا ڈاکہ زنی ان دنوں کے اندر ہوتی ہے لوٹ مار جتنی ہوتی ہے اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہوتی. نبی کے نام سے ہوا تھا کام, کام میں ایسے کیسے خرابی آ گئی, تو یہ چیز مشروع نہیں تھی, شریعت سے ثابت نہیں تھی, لوگوں نے اس کو شریعت میں جوڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 350 سال کے بعد میں یہ قصہ شروع ہوا, ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد میں 350 سال کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع سے جشن کا سما جو منایا گیا ہے 25 دسمبر کو, 350 سال کی بات کی تاریخ کا ہے. تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے, علماء یہ فرماتے ہیں اس میں ان سالوں کو دیکھ کر کے, دیکھو جو چیز مشروع نہیں تھی لوگوں نے مشروع کر لیا, اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہا گیا ہے فما رعوها حق رعایتها ورہبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیہم. رہبانیت اختیار کی عیسائیوں نے, ہم نے ان کو مقرر نہیں کی تھی, الا ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, الا ابتغاء اللہ کی رضامندی کے لیے کام کیا تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم بیوی بچوں کو چھوڑیں گے، گھر بار کو چھوڑیں گے، سارے کاروبار کو چھوڑیں گے، کونے میں جا کر کے چرچ کے اندر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما رعوہا حق رعایتہا، ہم نے تو نہیں بولا تھا کہ بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، فلاں کو چھوڑو، ساری چیزیں چھوڑ کر کے کونے میں بیٹھ جاؤ ہماری عبادت کے لیے. جب انہوں نے یہ چیز اہتمام کیا، فما رعوہا حق رعایتہا، اس کی رعایت کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا. جب یہ چیز شروع کر لی تو پھر اس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکے. چنانچہ آج چرچوں کے اندر کیا ہوتا ہے سبھی معلوم ہے کہ عبادت خانے کیا ہو گئے، ان کے فحاشی کے اڈے بن گئے بہت سارے، اور بھی حالات ان کے اندر، بدعات ان کے اندر آ گئے، خرافات ان کے اندر آ گئے، رسوم ان کے اندر آ گئے، مذہب پورا ختم ہو گیا، مذہبی باتیں پوری ختم ہو گئی، تحریفات آ گئی. تو میرے محترم بزرگوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ کبھی نفس پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے، خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے، آدمی کے ذوق کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ آدمی بدعات کو اللہ کی رضا کے خلاف سمجھ کر کے کرے. اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی بھائی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کرنا الگ ہے، اپنے شوق سے کرنا الگ ہے، شریعت کے بولنے پر کرنا الگ ہے. شریعت اگر کہتی ہے، شریعت کے سے میچ کر رہی ہے آپ کا شوق، اس موقع پر وہ چیز صحیح ہوگی. تو بدعات کو سمجھنے کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے، اس کو کیسے بدعت کہا جا سکتا ہے، دینی کام کو بدعت کیسے بولا جا سکتا ہے. دینی کام، دین تو مکمل ہو گیا، اضافہ کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں یا بٹھا رہے ہیں کسی چیز کو، وہی بدعت ہو جائے گی. جو دین میں نہیں ہے آپ اس کو دین میں ایڈ کر رہے ہیں، دین میں شامل کر رہے ہیں. جیسے اس مہینے کے اندر 22 رجب کو، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، 22 رجب کو عام طور پر یہاں تو بہت کم ہوتا ہے لیکن یہاں بھی ہوتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں کنڈوں کی رسم. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے. ایصال ثواب برحق ہے، کرنا چاہیے ایصال ثواب، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے دن متعین کرنا، ایصال ثواب کے لیے مہینہ متعین کرنا، ایصال ثواب کے لیے شیرینیوں کو لازم قرار دینا، ایصال ثواب کے لیے خاص چیزوں کو پڑھ کر کے ہی بخشنا، یہ جو طریقے ہیں، مروجہ طریقہ اس کو کہا جاتا ہے، رائج کر دیا گیا طریقہ، شائع کر دیا ہوا طریقہ. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ شیعوں سے آئی ہوئی رسم ہے. 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور شیعوں نے اس خوشی میں آپس میں گھر میں چھپا چھپا کر کے کنڈے رکھے تھے مٹھائیوں کے، اور آپس میں اندر اندر ہی تقسیم کر لیتے تھے. جب اہل سنت کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم اس سال ثواب کے لیے یہ رسم کر رہے ہیں. جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی، رجب کے مہینے میں کہاں سے، تم تو دین کے بغیر اور وفات کی تاریخ کے بغیر تم کرتے نہیں اس سال ثواب، یہ کہاں سے آ گیا. لوگوں نے پکڑا کہ یہ دن تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے ہی اقوال میں ملتا ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے لیے وفات کے موقع سے تم ایصال ثواب کرنا. ایجاد کرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی شیعوں کو، شیعہ حضرات بہت جلدی ایجاد کر لیتے ہیں، ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے ان کے پاس. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس مہینے میں 22 رجب کو جو چیز انجام دی جاتی ہے اہل سنت والجماعت کی جانب سے، مسلمانوں عالم کی جانب سے، بہت سارے لوگوں کی جانب سے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ لیتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل اس کا تعلق شیعوں سے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسم آئی ہے ان کی جانب سے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے اور شیعوں کی جانب سے پائی جانے والی خامخواہ کی رسم بنائی گئی ہے، اور پھر اس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں اور ادھر شیعوں کے اندر شرکت ہو رہی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ بدعت کے اندر، رسوم کے اندر، رواجوں کے اندر دین ایک طرف ہو جاتا ہے اور آدمی کا فوکس دوسری طرف چلے جاتا ہے، اور اسی پر آدمی توجہ کرنے لگتا ہے. جیسے مثال کے طور پر، عام طور پہ ہوتا یہ ہے ہمارے اپنے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے انتقال کے موقع پر جنازے میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوتے. جنازہ اگر حاضر ہو، اس کے نماز جنازہ میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوتے. قرآن خوانی رکھو آپ، اس کی دعوت کرو آپ پورے امٹ کے آتے. بھائی جنازہ اہم ہے یا اس کی وہ دعوت اہم ہے؟ اس کا حصہ ہے ثواب اہم ہے، اس کے نام پر جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ اہم ہے. تو جو رسوم اور رواج رہتے وہ اصل چیز لے لیتے، اصل کی جگہ لے لیتے اور اصل چیز ہٹ جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے جو لوگ بدعات میں، خرافات میں، رسوم و رواج میں رہیں گے، نمازوں کی طرف توجہ نہیں، روزوں کی طرف توجہ نہیں، فرائض کی طرف توجہ نہیں، سنتوں کی طرف توجہ نہیں، دین اور شریعت کی طرف توجہ نہیں، جتنے خرافاتی لوگوں کو دیکھیں گے آپ، بدعتوں کو ایسے اہتمام سے کریں گے کہ بس وہی دین ہے، بس وہی شریعت ہے. جشن عید منائیں گے اس اہتمام سے کہ عید الفطر بھی پیچھے پڑ جائے، عید الاضحیٰ بھی پیچھے پڑ جائے، اس کی رات اتنی اس قدر ہوگی کہ شب قدر سے افضل ہے وہ. لہذا ایسی صورت میں اس اتنا اہتمام کیا جائے گا، اتنا اہتمام کیا جائے گا. ایسا حضور نے فرمایا کہ میری امت بھی پچھلی امتوں کے برابر سرابر ہوگی، ایسے برابر سرابر جیسے ایک جوتے کا سائز دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. مثال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، حتیٰ کہ ان کے اندر کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہو تو میری امت میں بھی یہ کام کیا جائے گا. تو بدعات ہو، خرافات ہو، عقائد میں خرابی ہو، اعمال میں خرابی ہو، پچھلی امتوں میں یہ اگر ہوا ہے تو اس امت میں بھی ہوگا. پچھلی امتوں میں اپنے نبی کے نام پر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس امت میں بھی نبی کے نام پر چیزیں ہوں گی. پچھلی امت میں عقائد میں خرابی ہوئی ہے، اس امت میں بھی ہوگی. اعمال میں خرابی اس امت میں بھی ہوگی. رسوم و رواج اس امت میں بھی ہوگی. بدعتیں ایجاد کی جائے گی، ضرور اس امت میں بھی ہوں گی. جو جو کام پہلے ہوئے ہیں اس امت میں بھی ہونے والے ہیں. تو پھر اس امت میں ہوں گے تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام بچنا ہے. حضور کے فرمان کا منشا یہ نہیں ہے کہ یہ ہوں گے تو تم مبتلا ہو جانا. حضور کے فرمان کا منشا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، تم اپنے آپ کو بچا لینا، تم محفوظ ہو جانا. لوگ یہ کام کریں گے، لوگ اپنے آپ کو تباہ کریں گے بدعات میں، خرافات میں، رسومات میں، رواجوں کے اندر. تو میرے محترم بزرگوں، ہم کو ایسی چیزوں سے جن کا تعلق صرف رسوم و رواج کی شکل سے ہو، بدعات کی علماء نے جب فہرست بتا دی کہ یہ چیز سنت ہے اسی کو کرنا ہے، یہ چیز بدعت ہے تو احتیاط کرنا ہے. جو چیز بدعت میں ہے، بدعات میں آ گئی، اس سے احتیاط کرنا ہے. بدعت پر عمل کرنے سے یا بدعت کو ایجاد کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو وہ چیز مردود ہے. علماء نے فرمایا ہے، صحابہ اکرام کے کئی ایک فتاوی ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات نقل کیے جاتے ہیں کہ جب ایک نئی بدعت جاری ہوتی ہے تو ایک سنت اس کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے. ایک سنت مردہ ہو جاتی ہے ایک بدعت کے جاری ہونے کی وجہ سے. جیسے جیسے بدعتیں جاری ہوتے رہتی ہیں، سنتیں ویسے ہی تو لوگ دفن کرتے رہتے ہیں، سنتوں کو مٹا دیتے رہتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ سنتوں کو اجاگر کرنا ہے، اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، اور بدعات کو مٹانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے اندر جو نام آتا ہے ماحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظلمتوں کو مٹانے والے، بدعتوں کو مٹانے والے، رسومات کو مٹانے والے، رواجوں کو مٹانے والے. آپ نے یہ بھی فرمایا، الا ان تحت امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، زمانے جاہلیت کے جو جو رواجیں تھے، جو خرافات قسم کی چیزیں تھیں، میں آج اپنے پیروں تلے ان کو روند رہا ہوں. حضور نے یہ تک فرمایا ہے، میرے پیروں تلے روندی جائیں گی وہ. ایسا کام جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، پچھلے زمانے جاہلیت ہے، حضور نے فرمایا کہ پیروں تلے روندتا ہوں اس کو. کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قبرستان میں تذکرہ کر رہے تھے. مشہور حدیث ہے، صحابہ اکرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کہ؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد اور تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. آپ کے بعد آنے والے امتیوں کی طرف اشارہ فرمایا. پھر اسی موقع پہ اسی حدیث کے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس موقع پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچانیں گے قیامت میں کہ یہ لوگ آپ کی امت میں سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے امتی جب میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے تو میں پہلے سے موجود ہوں گا، اور میں ان کو دیکھتے ہی ایسے پہچان لوں گا کہ ہر ایک کے اعضا جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، جس طریقے سے سفید گھوڑا، روشن گھوڑا انتہائی سارے گھوڑوں میں نمایاں ہو کر دکھ جاتا ہے، ایسے ہی سارے لوگوں میں سے میری امت کے میں لوگوں کو پہچان لوں گا آرام سے کہ یہ میری امتی ہے، میری امتی ہے، میری امتی. اس موقع پر بعض لوگوں کو حوض کوثر کے پاس سے دور کیا جا رہا ہوگا، میں کہوں گا کہ قریب لاؤ ان کو، قریب لاؤ ان کو، قریب لاؤ ان کو. تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کون تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے بعد میں دین کو بدل کے رکھ دینے والے تھے، انہوں نے دین میں تبدیلی کی ہے، دین کو بدل دیا ہے ان لوگوں نے. حضور اس موقع پر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل دینی، کہ ہلاکت ہو، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیے ہیں. تو حوضے کا اثر سے بدعتی محروم ہے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کوثر سے بدعتی محروم ہوگا. دنیا میں بھی علماء نے فرمایا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، روایت شاید سندن کمزور ہو، من وقر صاحبۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کسی بدعتی کی توقیر اور عظمت کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے اس کو، حضور نے فرمایا کہ اسلام کے خیمے کو اس نے ڈھا دیا. بدعتی آدمی تعظیم کے قابل نہیں ہوتا، بڑا سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو بڑا سمجھ کے آپ دین اسلام کو ہدم کر رہے ہو، گرا رہے ہو. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، موضوع سے متعلق بات انشاءاللہ عزیز آگے بھی آئے گی. اس موقع سے جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنتیں ایجاد کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو قائم کرنے والے بنیں، اور بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، مضبوط کرنا، ہمت سے رکھنا اور وصیت کر کے جانا، یہ اہم امور میں سے ہے. بہت ساری رسمیں جو ہماری میت پہ ہوتی ہیں، آدمی کے دنیا سے گزرنے کے پاس، جنازوں کے پاس میں، جنازوں کے بعد میں، قبرستانوں میں، اسی طریقے سے میراث میں، ورثے میں، ترکے میں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے فتوے دیتے ہیں، بالخصوص قبرستان میں بھی فتوے آتے ہیں، میت کے موقع سے بھی آتے ہیں. تو سب سے بڑا جہاد اس موقع پر جو بدعت کے خلاف ہو سکتا ہے، جس آدمی کو جس جگہ پر بدعت کے اندر گھیراؤ میں آ گیا ہو، اس موقع پر اس کو اپنے بعد میں جانے والوں کے لیے وصیت کر کے جانا، علماء نے لکھا ہے کہ ضروری بلکہ واجب اور فرض کے درجے کا ہے. جس آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ میرے خاندان والے میرے ساتھ یہ کام کریں گے، تو اس موقع پر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بتا کے جائے کہ میرے ساتھ میں یہ نہیں ہونا ہے، میں اگر مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ نہیں ہونا ہے، میرے گھر میں یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. آدمی اگر ہمت والا ہے تو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اس کو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، معروف کا حکم دینا مضبوطی سے، منکر سے مضبوطی سے روکنا، یہی امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ بہتر امت کس وجہ سے ہم؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے گھروں میں آرڈر جاری کریں نا پہلے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، منکر سے بچنا. وہ شریعت میں نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں کرنا ہے. یہ چیز بدعت میں آتی ہے اس سے بچنا ہے، یہ چیز خرافات میں آتی ہے اس سے بچنا ہے، یہ چیز رسوم میں آتی ہے اس سے بچنا ہے، چیز رواجوں میں آتی ہے رواجوں سے بچنا ہے. کرنا کیا ہے؟ سنتوں کو زندہ کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو خود بھی روکنا ہے، اپنے آپ کو بھی روکنا ہے، معاشرے میں عام کرنا ہے اس بات کو. منکر بدعت ایک ہی چیز ہے، بدعت منکرات میں آتی ہے، تو منکر سے روکنا امت مسلمہ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، تو بدعت سے روکنا بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. لہذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، موقع سے چند باتیں ابھی ذہن میں آئی، عرض کر دی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی بیان سے مستفید فرمائیں.
پلیز کم کلوزر، انشاءاللہ کم کلوزر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم الى يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الحمد لله are very blessed to have this gathering, and the beauty of these gatherings is that we remember Allah subhanahu wa ta'ala and we send salawat on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashra. Whoever sends salawat upon me once, Allah Azza wa Jal would send His mercy upon that person 10 times. Allah's mercy descends 10 times. So, inshallah, in this gathering, we might say sallallahu alayhi wa sallam 10 times. We hope that Allah Azza wa Jal would send His mercy at least 100 times. And somehow, if we can manage tonight 100 times, Allah Azza wa Jal will bless us 1,000 times. And this is the minimum. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. Whoever does something good, Allah Azza wa Jalla would reward him 10 times. But this is the minimum. Allah Azza wa Jalla is able to give 70 times. Allah Azza wa Jalla is able to give 700 times. And Allah subhanahu wa ta'ala does not have any limitations. So salawat on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the benefit of these gatherings. As human beings, we like perfection. We are not perfect. Human being in general is not perfect. You will not find anybody who is perfect. Obviously, we are not talking about Anbiya alayhi salam. We are talking about ordinary people. Ordinary human being is imperfect. You will see somebody nice looking, handsome, tall, fit, everything, but there is no brain, not intelligent, right? You will see somebody who is very intelligent, but he is not that good looking. If you have perfection in one aspect, you will have imperfection in so many aspects. Somebody is very good in business, but he is not good in dealing with people. Somebody is very good in dealing with people, but he is not good with his family. Somebody is very good with his family, but he is not, you know, good. He is not clever in business. One way or another, human being has this fluctuation. Perfection somewhere and imperfection in so many aspects of one's life. You will, if you think about it, you will see it. You will find and you will see. Not only in the human being, in other creations of Allah Azza wa Jal, you will also find this. However, we like perfection. We like perfection. And that's why people like heroes. Right? Somebody is very good in boxing. You may not have tried boxing once in your life, but people might like some good boxers. Right? Some people who play sports, they have ideals, they have heroes. Why? Because this person, he makes so many goals. What benefit is going to make you? That doesn't matter. But because he makes goals, I like him. Right? Some people run, some people jump, some people laugh. Unfortunately, laughing also has become a profession nowadays. Laughing became a profession. People who do comedy, what do? They make people laugh. So, as human being, we like perfection because we are not perfect. And when we do this again and again, what happens? Naturally, we try to imitate that person whom we idealize. Naturally, we try to be like them. The way they behave, the way they talk, the way they conduct themselves. Sometimes even people find out what they eat, what they don't eat,
what they like, what they don't like. People find out and actually try. Like some people, I don't know, I was told some time ago that some sportsmen, they eat bhendi, you know bhendi? Okra, lady fingers. In India we say lady fingers. Here it's called a kind of vegetable. So somebody likes certain vegetables. So people eat that vegetable because somebody likes it. This is the effect of love. When you love somebody, then that love will have an impact on your perception of life, on your conduct in your life, etc. Obviously, Allah Azza wa Jal, He knows us, because Allah Azza wa Jal, He created us. Who knows human being more than Allah? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. The one who created, does he not know? The one who created, does he not know? Obviously, Allah Azza wa Jal, He knows human being more than anybody else. And Allah knows that human being likes perfection. And human being likes to follow somebody who is perfect. Human being likes to follow somebody who is perfect. For that reason, Allah subhanahu wa ta'ala has created a perfect human being. Perfect human being, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he is a perfect human being. He is perfect in every aspect of his life. He is perfect from outside, sallallahu alayhi wa sallam. He is perfect from inside, sallallahu alayhi wa sallam. He is perfect as a good human being. He is perfect as a good leader of the community, sallallahu alayhi wa sallam. He is perfect as a father. He is perfect as a husband. He is perfect as a teacher. Innama bu'ithu mu'allima. I have been sent as a teacher. He is perfect as somebody who brought revolution, who brought change. Throughout the history, we have change taking place, revolutions taking place. Many people who brought change, they were not perfect. They just focus on one aspect of life and try to invite people and encourage people. But in their personal life, in other aspects of life, they were not even like a normal human being. That's why some people who brought revolution committed suicide. Why would somebody commit suicide? Because they were not satisfied with themselves. A person who brings a revolution, how can he commit suicide? Well, he should be excited, he should be happy. Right? He has done a lot, he has achieved a lot. No, he knows himself. He knows himself. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was perfect in every aspect of his life. For that reason, Allah subhanahu wa ta'ala made everything He has done, everything He has said, or everything He has approved, Allah made it sunnah. Everything Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has done, everything He has said, everything He has approved, for the benefit of the people. There are certain things Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has done for Himself. We cannot copy Him. He went on Mi'raj. Allah invited Him for Mi'raj. Can we go on Mi'raj? That happened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but that is not for us. That is special for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to do Sawmul Wisal, continuous fasting one day, another day, following day, next day, then the day after, continuous fasting. He used to do that, sallallahu alaihi wasallam, because he used to afford it, and Allah allowed him to do that. But for us, that is not allowed. We have to break the fast after sunset. Even if you decide to fast every single day, after sunset it is sunnah to break the fast. Have some water, have some dates, have something. Even if you decide to fast every single day throughout the year, it is sunnah to have suhoor. That you should have suhoor. Tasahharu fa inna fi suhoori barakah. Make suhoor because there is blessing, there is barakah in suhoor. So even if you fast every single day, you should break the fast after sunset, and before you start the fast, we should do sahri. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was allowed to do Sawmul Wisal. So apart from certain things which were specific to him sallallahu alaihi wasallam, other than that, everything he has done, everything he has said, everything he has approved, Allah Azza wa Jalla liked it so much that Allah Azza wa Jalla made it sunnah. Meaning that if you aspire to become a perfect human being in whatever aspect, then follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will achieve perfection. You want to become a good father, follow Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raised his children. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he raised his own children, he looked after them, and he also looked after the children of his wives whom he married and who brought children with them, who were born from previous marriage. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam looked after those children as well. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he adopted children, like he adopted Zaid radiyallahu an, and he treated him like his own child, and he loved him. And Zaid also loved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zaid radiyallahu an. So he looked after his own children, he looked after the children of his wives from previous husbands, and he looked after the children who were adopted, and he managed them all. Is that easy? It's not easy. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he did that. So much so that the adopted son, Zaid, his biological parents came to take him. He said, no, I would rather stay with Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he loved him so much that he knew that even if he's going to go back to his own parents, they would not love him the way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loved him. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was a perfect husband. At a time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had 9 wives. But he used to go and visit each of them every single day. And he used to spend time with them every single day after Asr. He used to sit and listen to them. They would wait for him to come so that they can talk to him. Do we give dedicated time to our wives? Do we listen to our wives? Or do we say, I already know what she's going to say. She can continue and I will continue. Let her. Some people read the newspaper. Some people listen to radio. Some people pretend that they are listening, but actually they are not listening. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was perfect. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was perfect muallim, perfect teacher. He taught by example. He taught in real life situations. One is to give a lecture and give theories and, you know, mention ideas. Another is to teach practically in difficult moments, difficult situations. Sahaba radiyallahu anhum, they learned the deen of Allah azza wa jalla from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in real life situations. That's why the Sahaba's ilm was connected with amal. This is the difference between our ilm and their ilm. Our ilm is in our mind. We read a book, keep reading. Keep memorizing, keep learning. Amal, inshallah, amal one day. That's why many muhaddithin, the students, when they used to come and write hadith, they used to be upset. Why you came so early? It looks that the student is eager and the student is keen. That's why he came to early to the teacher. They used to say that your concern is only writing and learning and memorizing. Where is your amal? Where is your amal? So the Sahaba radiallahu anhum, they learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in real life scenarios, real life situations. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he taught them. He taught them well. He taught them perfectly. Somebody came, Bedouin came in the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They did not know how to behave in a city. They used to live in desert. When you live in a desert, you need to relieve yourself. What you do? You just go somewhere in a corner and khalas, relieve yourself. So the Bedouin, he went to a corner of the masjid and he started relieving himself. The Sahaba radiallahu anhum, they tried to stop him, tell him off. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told them, no, leave him. You know, leave him. He is not doing it on purpose. There is a difference between somebody who is misbehaving, somebody who is disrespecting the masjid, and somebody who is just ignorant, doesn't know. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, just leave him. So he relieved himself. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Ahriqu alayhi dalwan min al-ma," aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. That just pour a bucket of water, because the soil, you pour a bucket of water, khalas, it will go away and the place will be clean and purified. He did not tell him off. He did not scold him. He did not shout at him. He called him and simply told him that, look, these houses of Allah Azza wa Jal, they are made for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. They are made for the tilawa of the Quran. House of Allah, this is for the purpose of dhikr of Allah, for the purpose of the tilawa of the Quran. Meaning, this is not suitable for this purpose. The man, he went back to his tribe and he said that, I came from my best teacher. I have never seen a teacher like this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he brought change to the society. But he brought change very gradually, very systematically. And that requires a lot of patience. Right? Like sometimes we know something, we get excited, and khalas, we want to implement it in one day. And we want to see everybody implementing that in one day. That doesn't happen. That is not how it works. It takes time. It takes time for people to get convinced. It takes time for people to understand. It takes time for people to change their behavior. It takes time for people to adapt to new habits. Rasulullah, he was patient. Patient. You have many examples of how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he slowly and gradually brought the change. People used to drink alcohol. Used to drink a lot. Alcohol was eventually banned, eventually prohibited, but not in one day. Slowly. People used to do gambling. Eventually it was banned. People used to deal with riba. Riba, which is a war against Allah Azza wa Jal. Riba is a war against Allah Azza wa Jal. Nobody can succeed when doing war against Allah Azza wa Jal. And a Muslim will never succeed. A Muslim who does war against Allah will succeed. Can succeed. Can never succeed. Allah will never be happy with a Muslim who will do with riba, who will deal with riba. Any Muslim society, any Muslim community who will deal with riba will never be successful. So, but people used to do riba. It was quite common. That changed. There was no concept of haya. There was no concept of modesty. See how the society changed. So much so that Allah Azza wa Jalla in the Quran revealed, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Say to the believing men to lower their gaze. Where was the society and how the society became? The society had no concept of modesty. And now the society became that men lower their gaze. The society became that women, they lower their gaze. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was a perfect example for the change that happened in the society. He was a perfect example of remembering Allah all the time. In one session he will say, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. 70 times in one session. Sometimes he will say, he will make istighfar 100 times, although he did not commit any sin. But this is the qurb of Allah Azza wa Jal. This is the nearness of Allah Azza wa Jal, because of which all the time he would see himself that he is not doing much. He should do more. So he would ask Allah for forgiveness. Although Allah already forgave him. قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ. Allah already has forgiven you your past and also your future. Allah has already promised that. Allah has already declared that in the Quran. But still, he will continue to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. He was perfect example for the zikr of Allah. When we read the sunan, the daily sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from the time he will wake up until the time he will go to sleep, all the time zikr of Allah Azza wa Jal. From the moment he wakes up, remember the name of Allah Azza wa Jal. You go to the bathroom, you mention the name of Allah. You come out of the bathroom, you seek the forgiveness from Allah Azza wa Jal. You have food, you say Bismillah. You finish the food, you say Alhamdulillah. You have a sip of water, you say Bismillah. You finish the water, you say Alhamdulillah. You have milk, you say, Ya Allah, give me more. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Because milk is both drink and food. Milk is both drink and food. There are two things which are both drink and food. One is milk, and another Zamzam. Zamzam is both food and also drink. In fact, Zamzam has a third quality. Zamzam is sharab. Zamzam is ta'am. And Zamzam is also dawa. Zamzam is also shifa. Sharab wa shurbin wa ta'am wa tu'min wa shifa wa suqmin. Zamzam is shifa. Allah Allah. Look at the Muslims. How fortunate we are. How much Allah has given us. Just the blessing of Zamzam. Can somebody match in the whole world? Can anybody bring water like Zamzam in the whole world? There is no water like Zamzam in the whole world. That is the barakah of Nabi. Zamzam is the barakah of Ismail alayhi salam. Zamzam is the barakah of Ismail alayhi salam. What about the barakah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam? How much barakah is there in the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? How much barakah would be there in the a'mal of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? In the hadith, in the guidance of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. There is sunnah in every aspect of life that we can follow. Believe me, there is no way to do anything better than the way Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has done. There is no way better than the way Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has done. That's why Allah Azza wa Jal loved him. And Allah Azza wa Jal declared that anybody who will follow him, I will love him. Ulama have mentioned that the barakah of following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafiz ibn Qayyim rahimahullah has mentioned that a person who would follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah would love him. And this is mentioned in the Quran. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي Follow me. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ Allah will love you. Follow me, Allah will love you. Don't we want Allah to love us? Obviously, yes. We all want to love Allah and we also want Allah to love us, right? Because love is from both sides. Love from one side is not perfect. Love from one side is not complete. Somebody said to his friends, you know, when you are young, you have dreams. And there is no restriction. You can have any dreams. There is no cost. There is no expense. So somebody said to his friends, inshallah, I will marry the princess. Yani the king's daughter. I will marry king's daughter. So the friends, they were shocked. They know him and they know his social background, there's his status, right? And they know his reach, because everybody has a reach, right? When you approach out of your reach, sometimes you will get rejected and sometimes you will get slapped. People say, excuse me, what are you talking about? So when he said that, inshallah, I will get married to princess, king's daughter, they said, how do you know? He said, alhamdulillah, half of the job is done. Half of the arrangement is done. What do you mean? He said, well, I am ready. I am ready. I'm just waiting for them to be ready. Is this half? This is not half. It looks half. So we obviously we need to love Allah Azza wa Jal. But we also want Allah to love us. And Allah would love us when we follow Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ You follow me, Allah would love you. And there is something ulama have mentioned, when Allah would love us, Allah would give us something which is called ma'iyat, that Allah will become with you, subhanahu wa ta'ala. Allah will give you the ni'mah of qurb, the ni'mah of nearness. That no matter where you are, no matter what you are doing, no matter in whatever situation you might be, Allah is with you and you are with Allah Azza wa Jal. Is there anything more beautiful and more enjoyable than being in the company of Allah subhanahu wa ta'ala? There is nothing more enjoyable than that. So Allah will give the ni'mah of qurb when we follow Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, because the ni'mah of the following the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will result into the love of Allah azza wa jal. And the person whom Allah would love, Allah will also give him his qurb. And when Allah azza wa jal will give him his ma'iyah, Allah will become his nasir. Allah will become his supporter. Allah will become his helper. Allah will give him everything that he would require, he would desire. That's why, as Muslims, instead of looking right, looking left, looking at this hero and that zero, the best thing for us is to look up to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we will not be disappointed. In fact, the more you study the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the more you will be amazed at the wisdom of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. There are sunnahs in every aspect of life, but we can start with our daily routines and we can try to implement that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he used to sleep. Right? I'll give you some homework to do rather than telling everything. He used to sleep in different ways. For example, if he's sleeping at night, he used to sleep in a certain manner. He's tired and waiting for the prayer, he used to sleep in a different manner. So even the position of his sleep would vary from situation to situation. And there is a wisdom behind it. There is a sleep for the purpose of sleep. There is a sleep for the purpose of relaxation. There is a sleep just for the purpose of, you know, just to remove some tiredness so that you can get ready for salah. So the more we love, we learn the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the more we come to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the more we follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why the best thing anybody can do is to seek the ilm of deen. And alhamdulillah, in this institute we have been blessed to have the halaqat of ilm, the classes every day, 7 days a week. We have classes for men, for women, for young, for old. This is the beauty of this institute. May Allah Azza wa Jal give us tawfiq to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah Azza give us tawfiq to avoid the bid'ah in our life. Bid'ah is contrary to sunnah. Sunnah is nur, bid'ah is darkness. Sunnah is the path leading towards the pleasure of Allah Azza wa Jal. Bid'ah is the path leading towards the anger and the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, no matter how fancy it looks. And as Mufti Sahib mentioned earlier, you follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'ah slowly, slowly, slowly will die out. And unfortunately, if a person does not leave bid'ah, the effect is that a sunnah will die out. Can any Muslim allow a bid'ah, allow a sunnah to die out? No Muslim would love that. No Muslim would love that. So how can we allow bid'ah to take place in our life? Because the natural consequence of the continuity of the bid'ah, that a sunnah in that place will die out. So you revive sunnah, bid'ah will die out. You continue the bid'ah, sunnah will die out. They both cannot go together. Sunnah and bid'ah, they do not go together. That's why it's important that we know what is sunnah and what is bid'ah. We know what is right, what is wrong. We cannot say it's okay, this is okay, that is okay. It looks fine, that looks fine. Who are we to say it looks fine? Who are we? Deen is not what we like. Deen is what Allah Azza wa Jal has allowed. Deen is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has allowed. Deen was Sahaba radiallahu anhum have practiced. That is the deen of Allah Azza wa Jal. I like something, I don't like something, it doesn't matter. It doesn't matter. Sometimes you go in some places, sometimes like, you know, you are traveling and by mistake you go to a place to pray salah. Before salah, after salah, there are so many strange things happening. Right? Sunnah is universal. Sunnah is universal. Because there is no dispute about sunnah. Something Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have done, well, all the Muslims will agree. All the Muslims will follow. That's why sunnah, you will find it everywhere. Bid'ah is local. You will have Asian bid'ahs. You will have African bid'ahs. People used to think that in America there is no bid'ah. There are American bid'ahs. There are European bid'ahs. There is no time, but I could have elaborated on that. There are modern bid'ahs. There are ancient bid'ahs which are coming from back home. But there are modern bid'ahs now in American masajid. In American masajid, there are modern bid'ahs. People think, though, this is not bid'ah. This is bid'ah. You make something and you do something in the name of deen, in the name of religion, and you consider that to be part of deen, and you nurture a nation, you nurture a generation of young people on that, that is not bid'ah. If it is not from deen, and it is being attributed to the deen, and it is being practiced as if it is deen, and you are nurturing a generation of the people, well, that is bid'ah. That is happening here in America, that is happening in Europe, in many other places. Obviously, our back home, our countries, mashallah, there is no need. Hazrat Thanvir Rahmatullah Alayhi has mentioned so many bid'at. In Behishti Zewar, there is a chapter about bid'at, and you will read these bid'at, you will be amazed how many bid'at people used to practice, and people continue to practice. Right? But inshallah, we can ask one of the young scholars who are raised here to compile American bid'ahs. we need to have up-to-date information. May Allah Azza wa Jal give us tawfiq to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah Azza wa Jal give us tawfiq to seek the ilm of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah Azza wa Jal give us tawfiq to benefit from these gatherings. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alameen. InshaAllah we will make dua, and after dua, theek hai, durood sharif pad lijiye, dua karte hain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله please forgive us. يا الله please forgive our sins. يا الله forgive our shortcomings. يا الله forgive our shortcomings. يا الله forgive all the Muslims. يا الله forgive the Ummah Muhammad صلى الله عليه وسلم. يا الله have mercy on the Ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, protect the life of the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, protect the honor of the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, protect the dignity of the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, give us tawfiq to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, help us. Ya Allah, help us avoid and abandon the bid'ah that has been introduced in deen. Ya Allah, help us learn and teach the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ya Allah, help us learn and teach the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ya Allah, help us revive the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in our lives. Ya Allah, help us revive the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in our homes. Ya Allah, help us revive the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in our community. Ya Allah, give us tawfiq to have respect for our elders. Ya Allah, give us tawfiq to have respect for our elders. Ya Allah, give us tawfiq to have mercy on our younger ones. Ya Allah, give the men tawfiq. Ya Allah, give the women tawfiq. Ya Allah, give the children and the young ones tawfiq. Ya Allah, we only need your tawfiq. Ya Allah, without your tawfiq, we cannot do anything. Ya Allah, without your tawfiq, we cannot do anything. Ya Allah, we ask you for tawfiq. Ya Allah, we ask you for tawfiq. Ya Allah, we seek your protection from khuzlan. Ya Allah, we seek your protection from khuzlan. Ya Allah, Ya Allah, we seek your protection from khuzlan. Ya Allah, accept these gatherings. Ya Allah, accept all the brothers and all the sisters who have participated. Ya Allah, accept the brothers who have helped. Ya Allah, accept the sisters who have helped and who help. Ya Allah, accept this idara. Ya Allah, accept all the ulama who are serving here, all the students who are studying here, and all the people who support this idara. Ya Allah, accept our elders. Ya Allah, give barakah in their lives. Ya Allah, give barakah in their lives and in the siha and afia. Ya Allah, accept our elders. Ya Allah, reward all the people who support this idara continuously. Ya Allah, make this institute a place of learning, a place of remembrance, a place of teaching, a place of nur and hidayah. Ya Allah, spread the nur of hidayah to the people across the United States and all over the world. Ya Allah, give us all that we need. Ya Allah, you know our needs better than ourselves. Ya Allah, fulfill all our needs. Ya Allah, give us shifa and afiyah. Ya Allah, those who are not well, give them shifa and afia. Ya Allah, people have different expectations. People have different needs. Ya Allah, fulfill all their expectations. Ya Allah, fulfill all their needs. Ya Allah, those who have asked for dua, Ya Allah, fulfill all their needs. Ya Allah, fulfill all their needs. Ya Allah, give us rizq halal. Ya Allah, give us rizq tayyib. Ya Allah, give us barakah in our lives. Give us barakah in our homes. Ya Allah, give us barakah in our families. Ya Allah, give us love among our families. Ya Allah, give us mercy among our families. Ya Allah, give us the noor of the Quran. Give us the noor of the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam ala Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alameen.